वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी सामिन, प्रोग्राम गिर्दोपेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी सैयद गुलशन अब्बास नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बात हैं खबरों की सुर्खियां। गजा, गरब उर्दन और मकबूजा बैतुलमक़दस में फलस्तीनी अवाम पर सहयोनी हुकूमत के हालिया हमलों में 218 फलस्तीनी शहीद और 5,604 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने फलस्तीनियों के हकूक की सरबुलंदी को एक आलमी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान बहादुर फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। बहरा अरब में उठने वाले तावते तूफान की हिंदुस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ने की रफ्तार में तेजी आ गई है और पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान यौमिया मुतासरीन और अमवात में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और अब पेश है खबरों की तफसील। गजा, गरब उर्दन और मकबूजा बैतुलमक़दस में फलस्तीनी अवाम पर सहयोनी हुकूमत के हालिया हमलों में 218 फलस्तीनी शहीद और 5,604 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। फलस्तीन की वजारत सेहत ने पीर को ऐलान किया है कि शहदाए गजा की तादाद 197 तक पहुंच गई है, जिनमें 58 बच्चे और 34 खवातीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 1,235 है। फलस्तीन की वजारत सेहत ने गरब उर्दन और बैतुलमक़दस में फलस्तीनी शहदा की तादाद 21 और जख्मी की तादाद 4,369 बताई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी हुकूमत गजा में एक कसीर मंजिला रिहायशी इमारत समेत अब तक फलस्तीनियों की 90 इमारतें तबाह कर चुकी है। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने पीर की सुबह शुजाइया, दैरुल बलहा और मरकजी गजा को अपने वहशियाना हमलों का निशाना बनाया। सहूनी जंगी तैयारों ने जनूबी शहर गजा के अज़ैतून मोहल्ले में एक रिहायशी मकान पर बमबारी की। जनूबी गजा पट्टी में खान यूनुस के कुछ मशरकी इलाकों को भी इसराइल ने फिजाई हमलों का निशाना बनाया है। फलस्तीन की तहरीक जिहाद इस्लामी के फौजी बाजू अल कुद्स ब्रिगेड ने भी ऐलान किया है कि बेगुनाह और निहत्ते फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ सहूनी हुकूमत के वहशियाना हमलों के जवाब में सदीरूत, नतीफूत और शार हनिंगोफ के इलाकों पर बड़े पैमाने पर मिसाइली हमले किए गए हैं। हमास और सहूनी हुकूमत के दरमियान जंग का सिलसिला गुज़श्ता हफ्ते पीर के दिन से इस्तिकामती मुहाज़ की जानिब से तल अबीब को बैतुलमक़दस और मस्जिद अल अक्सा में जारहियत खत्म करने के लिए दी जाने वाली मोहलत खत्म होने के बाद से शुरू हुआ है। हमास ने सहूनी फौजियों के हमलों और जरायम के जवाब में तल अबीब और उश्तूद, सदीरूत, नतीफूत और शुआर हनीगोफ कॉलोनियों और सहूनी हुकूमत के हवाई अड्डों को निशाना बनाया है। इन हमलों में दसियों सहूनी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। फलस्तीन की इस्तिकामती तहरीक हमास के सरबराह ने जोर देकर कहा है कि गजा की जंग एक अहम तारीखी मोड़ पर पहुंच चुकी है, जिससे साबित होता है कि आज़ादी फलस्तीन का वाहिद रास्ता इस्तिकामत है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास शोबे के सरबराह इस्माइल हानिया ने एक बयान में कहा है कि गजा जो जंग लड़ रहा है वो फलस्तीन के मरकजी मसले की हैसियत से बैतुलमक़दस की हिमायत की लड़ाई है, जो अवाम के दिल में है और हमें इस तारीखी सरजमीन पर मुत्तहिद रखे हुए है। इस्माइल हनिया ने कहा कि अब तक गरब उर्दन, बैतुलमक़दस और 1948 की जमीनों में जो कुछ हुआ उसने इस्तिकामत की फौजी कमान की कारकर्दगी को सब पर साबित कर दिया है। हमास के रहनुमा का कहना था कि पूरी दुनिया, खासतौर से अमरीका और मगरिब को भी ये जान लेना चाहिए कि इसके बाद से हमास और मिल्लत फलस्तीन के साथ दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। इस्माइल हनिया ने जंगबंदी के बारे में आने वाले टेलीफोनों के बारे में कहा कि टेलीफोनी राबता करने वालों से पुरजोर तरीके से कह दिया गया है कि जंग का आगाज दुश्मन फरीक ने किया है और हमास सिर्फ इसी राह को कबूल करेगी जो मिल्लत फलस्तीन की कुर्बानियों के शाया निशान होगी। और अब सहूनी हुकूमत के साथ मुजाकरात और सिक्योरिटी समझौते का दौर खत्म हो चुका है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने फलस्तीनियों के हकूक की सरबुलंदी को एक आलमी जिम्मेदारी करार देते हुए कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान बहादुर फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। تہران میں دفتر خارجہ میں ہفتہ وار پریس بریفنگ سے قبل عربی زبان میں پڑھ کر سنائے جانے والے ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوم شہریوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں بچوں اور عورتوں سمیت درجنوں بے گناہ عام شہری شہید ہو چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رہائشی عمارتوں اور مکانات کو بمباری کر کے تباہ کرنا انسانی حقوق اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس کی کوئی بھی توجیہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں دنیا بھر کی حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ جارح کے مقابلے میں اپنے ناقابل توجیہ غیر جانبداری کا سلسلہ ترک کر دیں۔ سعید خطیب زادہ کی جانب سے عربی زبان میں پڑھ کر سنائے جانے والے بیان میں آیا ہے کہ ہم دنیا بھر کی اقوام، مسلم تنظیموں اور اداروں، نیز اسلامی ملکوں کو، خاص طور سے اسلامی تعاون تنظیم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ متحد ہو کر صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کے مقابلے میں فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کا ساتھ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران سمجھتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات انسانیت کے خلاف جرم ہیں، انہیں نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے جعلی اسرائیلی حکومت پر جارحانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کے فوری خاتمے کے لیے دباؤ ڈالیں اور غاصب و جارح صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کو فلسطینی عوام کے حقوق پامال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ فرانس اور جرمنی سمیت بعض یورپی ملکوں کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں پر لگائی جانے والی پابندی کے باوجود اسرائیل مخالف مظاہرے جاری ہیں اور فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کے نعرے گونج رہے ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں میں شدت کے درمیان ہزاروں جرمن شہریوں نے حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہروں پر عائد پابندی کو نظر انداز کرتے ہوئے دارالحکومت برلن کی سڑکوں پر مارچ کیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے، اسرائیل کا پرچم جلایا اور تحریک انتفاضہ کی علامت کے طور پر پتھر پھینکتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق جرمن پولیس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر آنسو گیس کے گولے پھینکے، مرچوں کا اسپرے کیا اور کم سے کم 60 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر فرانس میں بھی حکومت کی جانب سے اسرائیل مخالف مظاہروں پر سرکاری سطح پر پابندی کے اعلان کے باوجود ہزاروں کے قریب انصاف پسند لوگوں نے دارالحکومت پیرس کی سڑکوں پر مارچ کر کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اعلان کیا۔ حکومت فرانس نے ظالم صہیونیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے کے جرم میں 360 افراد پر جرمانہ عائد کرنے، 45 کو گرفتار کرنے اور 6 مظاہرین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح کے مظاہرے دیگر یورپی ملکوں میں بھی کیے گئے ہیں۔ امریکی رکھنا اندازیوں کے باعث فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلا کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ چین، ناروے اور تیونس کے مطالبے پر فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا آن لائن ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، تاہم امریکی مداخلت اور رکھنا اندازیوں کی بنا پر ناکام ہو گیا اور صہیونی حکومت کی مذمت میں کوئی مشترکہ بیان جاری نہ ہو سکا۔ مقبوضہ فلسطین میں یہودیوں کی ایک عبادت گاہ میں مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے بنایا گیا پلیٹ فارم ٹوٹ جانے کے باعث کم سے کم 2 افراد ہلاک اور 150 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ خبروں کے مطابق غرب اردن کی قانونی صہیونی بستی جعفان زیف میں واقع ایک کنیسہ میں یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بڑی تعداد میں لوگ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ صہیونی حکومت کے پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ حادثے کے وقت 650 کے قریب لوگ کنیسہ میں موجود تھے۔ بحیرہ عرب میں اٹھنے والے تاوتے طوفان کی ہندوستان کے ساحلوں کی طرف بڑھنے کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے۔ ہندوستانی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ طوفان پیر کی رات 8 سے 11 بجے کے درمیان ریاست گجرات کے بھاونگر اور پوربندر کے ساحلوں سے ٹکرا سکتا ہے۔ اس سے قبل اندازہ لگایا گیا تھا کہ تاوتے طوفان 18 مئی کو مذکورہ ساحلوں پر پہنچے گا۔ بتایا گیا ہے کہ تاوتے طوفان کے پوربندر اور بھاونگر کے ساحلوں کے قریب پہنچنے کے ساتھ ہی سومناتھ، امریلی، احمد آباد، وڈوڈرا اور بھروچ سمیت مختلف علاقوں میں تیز اور طوفانی بارشیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گجرات کے 33 میں سے 21 اضلاع کے 84 علاقوں میں تیز بارش ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اس دوران ریاست راجستھان کے وزیر اعلی اشوک گہلوٹ نے ریاست کے لوگوں سے طوفان کے پیش نظر محتاط رہنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی یومیہ تعداد میں کمی آ رہی ہے، لیکن اموات بدستور 4000 سے زائد ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 4106 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ ہندوستان میں اب تک کورونا سے 274,390 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 281,386 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی تعداد 2,49,65,463 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اس دوران 378,741 کورونا کے مریض شفا یاب ہو کے ہسپتالوں سے رخصت کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,11,74,076 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک ملک میں 18,39,26,460 افراد کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں کورونا کی تیسری لہر کے دوران یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستانی ذرائع نے اس اضافے کی وجہ عید الفطر کی چھٹیوں میں طبی ہدایات کو نظر انداز کرنا بتایا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 3,232 نئے مریضوں اور 74 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,754 کورونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,80,362 ہے، جن میں سے 19,617 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ 792,522 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں اور 68,223 افراد اب بھی زیر علاج ہیں، جن میں سے 4,443 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے علاج کے لیے ملک سے باہر جانے سے روکے جانے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق شہباز شریف کے وکیلوں نے اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ میں دو درخواستیں دائر کی ہیں، جن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ریاستی اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے بعد بھی شہباز شریف کو علاج کے لیے ملک سے باہر جانے سے روک دیا گیا۔ درخواست میں ان افسروں کے خلاف جنہوں نے شہباز شریف کو لاہور ایئرپورٹ پر روکا ہے توہین عدالت کی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ غاصب صہیونی حکومت کی طرف سے مظلوم فلسطینیوں پر جاری جرائم کے خلاف اقوام متحدہ کے ادارے سلامتی کونسل کا ایک اجلاس امریکہ کی وجہ سے بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گیا۔ امریکی اقدامات کی وجہ سے سلامتی کونسل کے ممبران غالباً اسرائیل کے خلاف متفقہ موقف اختیار کرنے میں ناکام رہے۔ سیکورٹی کونسل کا آن لائن اجلاس جو تیونس، ناروے اور چین کی درخواست پر بلایا گیا تھا، اپنی تیسری مسلسل نشست میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کے بارے میں بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے ہونے والی دو نشستیں بھی امریکہ کی کارشکنی کی وجہ سے بلا نتیجہ ثابت ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے والی نشست میں سلامتی کونسل کے 15 اراکین میں سے 14 اراکین کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایک متفقہ فیصلے پر پہنچ گئے تھے، لیکن امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے 14 اراکین کی کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ چین، ناروے اور تیونس نے سلامتی کونسل کے آن لائن تیسرے اجلاس میں غزہ میں جانی نقصان کے مسلسل اضافے کو روکنے اور جھڑپوں کے فوری خاتمے کے حوالے سے ایک مشترکہ نقطے پر پہنچ گئے تھے، لیکن امریکہ کا موقف اس سے مختلف تھا۔ حالانکہ سلامتی کونسل کے اکثریتی اراکین نے عالمی قوانین کے مطابق اور انسانی حقوق بالخصوص نہتے شہریوں اور کم سن بچوں کے عالمی کنونشن کے اندر رہ کر مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے کا ارادہ کیا تھا، چین کے وزیر خارجہ نے امریکی رویے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے سلامتی کونسل ایک مشترکہ اور متفقہ فیصلہ کرنے میں ناکام رہے۔ چینی وزیر خارجہ نے انسانی حقوق کے بارے میں امریکہ کے دوہرے رویے کو بین الاقوامی اقدار اور عالمی قوانین کے خلاف قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے مسئلے میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو حالیہ جھڑپوں میں نقصان پہنچا ہے، لیکن امریکہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ چینی وزیر خارجہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ حالیہ جھڑپوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور اپنے موقف کا اثر نو جائزہ لے، اسے واضح اور شفاف انداز میں بیان کرے۔ چین کی طرف سے فلسطین کے حالیہ بحران کے حوالے سے امریکہ پر اسرائیل نوازی کا الزام اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن انسانی حقوق پر عمل درآمد کے تمام دعووں کے باوجود مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے حالیہ وحشیانہ حملوں اور غزہ کے محصور عوام پر کی جانے والی بمباری پر خاموش ہیں، اور انہوں نے ان مظالم پر اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ واشنگٹن کی طرف سے یہ توجیہ پیش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل یہ سب کچھ اپنے دفاع میں کر رہا ہے، حالانکہ عالمی برادری ذرائع ابلاغ کی لائیو کوریج میں اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کس دیدہ دلیری سے غزہ کے محصور عوام کو ہوائی حملوں اور میزائلوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے منگل کے دن سے غزہ پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا جو اب بھی جاری ہے، اور اس میں اب تک سینکڑوں نہتے عام شہری شہید یا زخمی ہو چکے ہیں۔ ان وحشیانہ حملوں میں مارے جانے والوں میں کم سن بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ سلامتی کونسل میں امریکہ کی اسرائیل نوازی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ امریکہ ماضی میں بھی اسرائیل کے خلاف کئی قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ امریکہ اب تک 44 بار اسرائیل کی حمایت میں ویٹو کا حق استعمال کر چکا ہے۔ ویٹو تو ایک طرف، امریکہ نے کئی بار سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف قرارداد تک پیش کرنے کی اجازت نہیں دی۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن انسانی حقوق اور سب کو لے کر چلنے کے بلند و بانگ دعوے ضرور کرتے ہیں، لیکن سلامتی کونسل کے حالیہ 3 اجلاسوں میں امریکہ کے رویے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف کسی قسم کی قرارداد یا متفقہ اعلامیہ جاری کرنے پر راضی نہیں ہیں، اور اسرائیل کے حوالے سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہے۔ سمن یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے تبصرے میں سنا کہ سلامتی کونسل میں تو امریکہ نے اسرائیل کے خلاف قرارداد کو آگے بڑھنے نہیں دیا اور اس کو ویٹو کر دیا، اور تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہوئیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ او آئی سی کا بھی اجلاس ہوا اور وہاں پر مسلم امہ کو یہ توقع تھی کہ بہت سخت موقف جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف سامنے آئے گا، لیکن آن لائن اجلاس کے بعد وہی ایک روایتی سا اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس پوری صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر اس موضوع کو تھوڑا گہرائی سے دیکھا جائے تو او آئی سی کے تشکیل ہونے کا یا اس کے فلسفہ وجودی ہی مسئلہ فلسطین ہے۔ یعنی او آئی سی کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ جب مسجد الاقصی صاحب پہلی دفعہ ہوا تو اس وقت اس کے ریئیکشن میں ہر طرف سے مطالبہ ہوا کہ بھئی ہمیں باقی عالمی ادارے تو ہمیں کوئی اس مسئلے میں کوئی زیادہ سپورٹ نہیں کرتے، تو خود ہمیں اسلامی ممالک کو مل کے یہ کرنا چاہیے۔ تو اس کوشش کے نتیجے میں اسلامی ممالک، تقریباً اب تو 57 ممالک ہیں کہ جو اس وقت او آئی سی کے ممبر ہیں، تو یقیناً امت مسلمہ کی، ہر مسلمان ملک کے ہر شہری کی یہ توقع ہوتی ہے کہ جب یہ اتنا بڑا ادارہ اور اس میں سب کچھ اتنے عرصے سے اور پھر بنا ہی مسئلہ فلسطین کے لیے ہے تو توقعات بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرصہ دراز سے او آئی سی بنیادی طور پہ سعودی عرب کے اشاروں پہ اس کی ایک ٹاؤٹ بن چکی ہے. سعودی عرب شاید فنڈنگ زیادہ کرتا ہے, شاید اس کا ہیڈ کوارٹر چونکہ ریاض میں ہے, کئی اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے او آئی سی کے تمام فیصلوں پر سعودی عرب کی چھاپ رہتی ہے, اور سعودی عرب کا جو موڈ ہو وہی او آئی سی کے فیصلوں میں نظر آتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, پھر اب سعودی عرب کے بارے میں اب کیا کہا جائے کہ سعودی عرب ماضی میں کیا کرتا رہا ہے اور ابھی کیا کر رہا ہے اور اس کے فلسطین کے عنوان سے کیا خدمات ہیں. وہ تو ایک لحاظ سے ان کا فرنٹ مین بنا رہا پچھلے عرصے میں. سعودی عرب بالخصوص بن سلمان نے تو جس انداز سے ٹرمپ کے داماد کوشنر کے ساتھ مل کے فلسطین کے اس پورے ایشو کو کمزور کرنے کے لیے جو امور انجام دیے, شاید سعودی عرب کے اندر اس سے پہلے انور سادات اور وہ جو مختلف جنہوں نے کیمپ ڈیوڈ کیا, جنہوں نے اوسلو معاہدہ کیا, اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدامات ہوئے ہیں اور جس انداز سے سعودی عرب فرنٹ لائن پہ آ کے اس نے امارات کو راضی کیا کہ وہ اس کو تسلیم کر لیں, غاصب اسرائیل کو, بحرین کو تسلیم کرانے میں بھی اس کا بنیادی کردار ہے, سوڈان کے لیے بھی اس کو ایک قرضہ دے کے کچھ کسی طریقے سے لالچ دے کے, اس طرح مراکش کے عنوان سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی بنیادی طور پہ سعودی عرب اور بن سلمان کی کوششیں تھیں, اور بن سلمان اور کوشنر نے چونکہ ایک طے کیا تھا کہ ہم سینچری ڈیل تک پہنچنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جتنے یہ ممالک ہیں وہ عرب ممالک ایک دفعہ اس کو باقاعدہ تسلیم کر لیں. تو بہرحال جب سعودی عرب کی یہ حالت ہے تو جو سعودی عرب کے ذریعے سے جو ادارہ چل رہا ہوگا اس سے کیا توقعات کی جا سکتی ہیں. او آئی سی کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے مختلف ممالک سے مختلف طرح کی خبریں آ رہی تھیں, پاکستان کے وزیر خارجہ نے, پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑا سخت موقف لیا ہوا تھا اور یہ امید تھی کہ اس موقف کی عکاسی ہوگی اس قرارداد میں یا ان فیصلوں میں کہ جو او آئی سی کے اندر انجام پائیں گے. اسی طرح ترکی کے صدر جو ہیں رجب طیب اردوغان, ان کا موقف بڑا واضح شفاف بظاہر بہت مستحکم تھا اور فلسطین کی حمایت میں تھا, لیکن او آئی سی کے اندر ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اس موقف کی کتنی عکاسی ہو رہی ہے. اسلامی جمہوری ایران بھی انہیں اسلامی ممالک میں شامل ہے کہ جو فلسطین کے عنوان سے پیش ہے, بلکہ اس وقت تو فلسطین کاز کو اگر اس انتفاضے کو پتھر سے میزائلوں تک لے کے آیا تو یہ اسلامی جمہوری ایران کی کوششیں ہیں اور قدس بریگیڈ کی, اور بالخصوص اگر اس موقع پہ میں شہید حاج قاسم سلیمانی کا ذکر نہ کروں اور ان کو سلام نہ پیش کروں تو شاید زیادتی ہوگی کہ ان کی کوششوں, ان کی صحیح, ان کی مجاہدانہ تلاش کوشش تھی کہ جس کے نتیجے میں آج کم از کم وہاں سے اگر حملہ ہوتا ہے, وہاں سے میزائل مارے جاتے ہیں, وہاں پہ اگر ان کے پاس پیٹریاٹ ہیں, وہاں ان کے پاس اگر آئرن ٹوم ہے تو کم از کم فلسطینیوں کے پاس اتنے میزائل ضرور ہیں کہ وہ ان کا اس انتہائی مشکل صورتحال میں مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو دیکھا جائے او آئی سی سے کوئی زیادہ توقعات ان لوگوں کو تو ہرگز نہیں تھی جو او آئی سی کے ماضی کو جانتے ہیں, لیکن بہرحال ایک اسلامی ممالک کا ایک اتحاد تھا, سب یہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی عملی کام, کوئی عملی اقدام سامنے آئے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی قرارداد, وہی مذمت اور وہی جو ماضی کے جس طرح کی نشستن برخاستن والی بات ہوئی ہے, بیٹھے ہیں, باتیں کی ہیں اور اس کے بعد بظاہر مذمتی بیان بھی ہے, بظاہر جھڑپیں ختم کرنے کی بات بھی ہے, اسرائیل کو برا بھلا کہنے کی بات بھی ہے, لیکن اس وقت فلسطین کو عملی امداد کی ضرورت ہے. کم از کم تو یہ لوگ یہ کر سکتے تھے کہ بھئی ہم میڈیکل ایڈ پہنچائیں گے, ہم ان کے اقتصادی مشکل کو حل کریں گے, ہم ان کے شہداء کے لیے یہ کریں گے, ہم ان کے جو گھر برباد ہوئے ہیں ان کے لیے یہ کریں گے. یہ تو کم از کم والی بات تھی نا. اگر آپ ان کو دفاعی قوت نہیں دے سکتے, اگر آپ ان کو اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے, البتہ وہ ذمہ داری تھی او آئی سی کو اس انداز سے ایک پریشر بنانا چاہیے تھا. پوری دنیا کے 57 ممالک ہیں, 57 ممالک کے اندر اگر ایک زوردار طریقے سے حکومتی سطح پہ تحریک اٹھتی, لوگ میدان میں آتے تو اس کا یقیناً اثرات ہوتے ہیں, اور بالخصوص ان حالات میں کہ جب یورپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی آپ کے ساتھ حمایت کر رہے ہیں, آپ کے جو اعتدال پسند یہودی ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس میں مسلمانوں کو تو ایک ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اور اگر یہ کوئی بڑے فیصلے کر لیتے تو ان کو یورپ سے بھی سپورٹ ملتی, عیسائیوں سے سپورٹ ملتی, یعنی ان ممالک سے بھی ان کو یقیناً حمایت ملتی. لیکن افسوس یہ ہے کہ عرب حکمران بالخصوص تقسیم ہے, تقسیم بائی مانی کہ انہوں نے فلسطین کے عنوان سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی جنگ بندی کی کوششوں میں مصروف ہے, کوئی جو ہے وہ صرف مذمتی قراردادوں پہ خوش ہے, کوئی بالکل چپ کر کے بحرین کی طرح اور ان ممالک کی طرح امارات کی طرح ایسے چپ کر کے جیسے وہ مشکل کے وقت جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو بھائی شاید اس طرح بلی ان کو چھوڑ دے گی, تو اس طرح کی کیفیت میں یہ عرب ممالک شکار ہیں. تو ان سے او آئی سی تو ہمیں پہلے بھی کوئی توقعات نہیں تھیں, اب بھی کوئی توقعات نہیں ہیں, لیکن ان 57 ملکوں کے اندر جو حریت پسند موجود ہیں, جو باضمیر انسان موجود ہیں, جو فلسطین کی کاز کو سمجھتے ہیں, وہ تو یقیناً فلسطینی تنظیموں کے ساتھ, فلسطینی مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ حکمران بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہمان ہیں اس لحاظ سے کہ جب بھی یہ تحریکیں, یہ موومنٹس کامیاب ہوں گی تو ان حکمرانوں کو جو اس وقت گوشہ نشینی یا خاموشی یا اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہیں تو ان کو پھر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ عوام, یہ عرب عوام, یہ مسلمان عوام, یہ حریت پسند, یہ باضمیر انسان بالآخر ان کو ان کی اس خاموشی کی سزا ضرور دیں گے.
ایسا ہی ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے.